بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صلى على محمد وآل محمد. ارشاد ہو رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب خدا سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء سے عہد لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا. اور پھر پوچھا، کیا تم نے ان باتوں کا اقرار کیا کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا؟ تو سب نے کہا کہ بے شک ہم نے اقرار کر لیا. ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، گواہوں بھی ہوں. تو یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے نبی کریم کے حوالے سے، کہ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا، تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے، وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو تم سب اس پر ایمان لے آنا، ہے نا. یعنی یہ یاد دہانی اس لیے کرائی گئی ہے کہ یہودیوں کو اس نقطے کی طرف متوجہ کیا جائے کہ پیغمبر اسلام پر ایمان کا عہد سابق کے تمام انبیاء نے کیا ہے اور اپنی امتوں کو بتایا بھی ہے. تو اب کسی امت کو انکار کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، ورنہ ان کا شمار فاسقین میں ہو جائے گا. ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں سے یہ بات کہی ہے، جس طرح سے ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام بشارت دیتے چلے آ رہے ہیں کہ آخری رسول آنے والے، آخری امام آنے والے ہیں، تو آخری امام کا حوالہ ہمارے ہر امام دیتے چلے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے آخری رسول کی آمد کا انتظار بھی بالکل ایسے ہی ہو رہا تھا، جس طرح سے ہمارے زمانے میں آج کل ہم اپنے آخری امام کا، امام کو یاد کرتے ہیں اور ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہر نبی یہ کہتا تھا کہ آخری رسول آنے والے ہیں، ان کے لیے وہ تمام اپنی امتوں سے یہ عہد لیتی تھی، تمام انبیاء اپنی امتوں سے جو ہے یہ گزارشات کرتے تھے. اور ان سب کی کتابوں میں، ان سب کے بیانات میں یہ ہے کہ وہ سبھی نے بشارت دی کہ ہمارے بعد آخری رسول آنے والے ہیں اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، اور وہ اور انہی کے دور میں جو ہے اسلام کفر پہ غالب آئے گا، اور جو ہے ان کے اوصیاء کے ذریعے سے اور ان کے جو ہے جانشینوں کے ذریعے سے اسلام تمام عالم پر غالب آئے گا. یہ ساری باتیں، یہ ساری بشارتیں جو ہیں وہ گزشتہ کے انبیاء سابق دیتے رہے، اور انہوں نے اس پر ایمان بھی لے آیا. اور پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ تم نے ان باتوں کو اقرار کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا؟ تو سب نے کہا کہ بے شک ہم نے اقرار کر لیا. اب تم اس کے گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سب سے جب یہ عہد لیا گیا تھا مدد کرنے کا کہ ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی نصرت کرو، یہ سارے انبیاء سے جو ہے نا اس بات کا عہد لیا گیا تھا ہے نا، تو ان سب کی طرف سے گویا جو ہے امیر المومنین نے جو رسول اکرم کی جو مدد اور نصرت کی ہے، یہ تمام انبیاء کی نیابت میں، تمام انبیاء کی جو ہے وہ نیابت میں امیر المومنین نے رسول اکرم کی مدد کی کہ جب وہ آخری رسول آ جائے تو تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ تو یہ کام امیر المومنین کے توسط سے ہوا، گویا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، تمام گزشتہ انبیاء کے طرف سے اور ان کی نیابت میں امیر المومنین نے رسول اکرم پر ایمان بھی لایا اور ان کی نصرت بھی کی۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو انحراف کرے گا وہ فاسقین کی منزل میں ہوگا، یعنی جو کوئی بھی یہ عہد کے بعد کے آخری رسول کے اوپر جو کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا اس کا شمار فاسقین میں کیا جائے گا، ہے نا۔ کسی امت کو اب جو ہے انکار کا حق نہیں ہے، ورنہ ان کا شمار جو ہے وہ فاسقین میں کیا جائے گا۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں کہ جبکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات بے رضا و رغبت یا بے جبر و اکراہ اسی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے، ہے نا۔ رسول اکرم کی رسالت و نبوت ہی اصل دین خدا ہے، اس کا انکار ایک نئے دین کی تلاش ہے، اور یہ تلاش کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ساری کائنات خداوند عالم کے سامنے سربسجود ہے اور خدا ہی نے پیغمبر اسلام کو پیغمبر بنایا ہے۔ تو اب دوسرا خدا کہاں سے لایا جائے گا جو اس نبوت کو واپس لے لے یا دوسرے کو نبی بنا دے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم نے نمائندے پروردگار کی یہی علامت قرار دی ہے کہ وہ نفس پرست نہیں ہوتا بلکہ خدا پرست ہوتا ہے۔ جو نمائندے پروردگار ہوتا ہے وہ نفس پرست نہیں ہوتا بلکہ خدا پرست ہوتا ہے، اور اسی لیے سرکار دو عالم نے صحابی کو اپنے لیے سجدہ کرنے سے روک دیا، اور جناب امیر نے نصیری کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلا دیا کہ اپنی خدائی کی عقیدے کو برداشت کرنا خدائی نمائندگی کے خلاف اور اس کے منافی ہے۔ تو لہذا اپنے سامنے جھکانا نفس پرستی یا خدا پرستی کے خلاف ہے۔ اگر آپ خداوند عالم کو منوانا چاہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے بلکہ خدا کو منوائیں گے، تو خدا کو منوانے والا اپنے آپ کو نہیں منواتا ہے اور اپنے سامنے کسی کو جھکنے نہیں دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے لیے بلند جگہ اور بلند مقام کی تلاش میں رہنا یہ خود جو ہے نفس پرستی کی علامت ہے کہ اپنے آپ کو آگے ڈھکیلنے کی کوشش کرنا، بلند مقام کی تلاش کرنا، صدر مقام پہ بیٹھنے کی کوشش کرنا، یہ سب جو ہے نفس پرستی کی علامت ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو منوانے کی فکر میں لگ جائے کہ سب کی نظروں کا میں تارا بن جاؤں اور سب مجھے ماننے لگیں، سب میرے سامنے جھکیں اور سب میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، سب میری تعظیم کریں اور سب میرے سامنے جھک جائیں۔ تو یہ یہ جو تصور ہے کہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں اور لوگ میری تعظیم کریں، یہ جو ہے نمائندہ پروردگار کی یہ شان نہیں ہے۔ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ کو منوانے کے لیے آتا ہے، اپنی تعظیم کروانے کے لیے نہیں آتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ خاکسار ہوتے ہیں، ہے نا، جب بھی جو ہے خاکساری کی بات ہوتی ہے تو امیر المومنین کے کلام سے عموماً حوالہ دیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نیچے بیٹھنے کو پسند کرتے تھے۔ تو ابو تراب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تراب کو پسند کرتے تھے، زمین پہ بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے، اور یہ لوگ انکساری کو اپنی شان سمجھتے تھے، یعنی بندے ہونے پر فخر کرتے تھے۔ یہ بھی ایک فخر کی بات ہے، یعنی اپنے کو بندے خدا کہنے پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے سامنے جھکنے کو اپنے لیے افتخار سمجھتے تھے، اور سب کو اس کی طرف بلانے کی دعوت دیتے تھے۔ ان کا کام اپنی طرف بلانا نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے دین کی طرف بلانے والے لوگ اپنی ذات کی طرف بلا رہے ہیں، تو جب جو ہے دین کی طرف بلانے والے لوگ اپنی طرف بلانے لگیں تو پھر جو ہے دین کی دعوت کس طرح سے دی جائے گی؟ دین کی طرف، خدا کی طرف جو ہے بلانے کے بجائے اپنی ذات کی طرف جو ہے نا لوگوں کو بلانا، اور اپنے آپ کو منوا کے یہ سمجھنا کہ جو ہے نا جو مجھے مان رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، تو یہ جو ہے نا اسلام کے منافی ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے اسلام کا مرکز بنا لیں کہ جو مجھے مان رہے ہیں وہی جو ہے محب اہل بیت ہیں، وہی جو ہے موحد ہیں، اور وہی مسلمان ہیں جو ہم کو مان رہے ہیں، اور جو ہم کو نہیں مان رہے ہیں وہ موحد نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ تصور جو ہے وہ مختلف مذاہب میں اس طرح سے پیدا ہو رہا ہے کہ اس مذہب کے رہنما جو ہے وہ اپنی طرف لوگوں کو بلا کر اپنے اطراف میں مجمع اکٹھا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں وہ لوگ اس عقیدے کے ہیں، اس نظریے کے ہیں۔ یہ جو ہے امیر المومنین نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو دہرایا کہ وہ لوگ جن کی نگاہوں میں دنیا کھپ گئی ہے، جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو سقیفہ بنی سعدہ میں رسول اکرم کی رحلت کے بعد اپنے آپ کو پیش کیے، سب سے آگے بڑھے، جبکہ لوگوں نے ان کو نہیں بڑھایا آگے، وہ خود آگے بڑھ گئے، اور خود انہوں نے جو ہے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، کیا انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت نہیں کی کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا قَوْلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَيْثُ يَقُولُ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ ایسا ہے جیسے انہوں نے قرآن کی اس آیت کو نہیں سنا ہے، یہ جو آگے دوڑنے والے ہیں انہوں نے گویا اس آیت کو نہیں سنا ہے کہ ہم نے آخرت کا مکان ان کے لیے رکھا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بالادستی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اور عاقبت تو متقین کے لیے ہے۔ یہ ایک نشانی ہے آخرت والوں کی، کہ جو دنیا میں مقام چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں مقام نہیں ہے، وہ دنیا کے مقام کے لیے نہ بھاگیں، تو دنیا کا مقام چھوڑیں گے تو آخرت میں ان کو مقام ملے گا، اور وہ دنیا کے مقام کے پیچھے دوڑیں گے تو آخرت میں ان کے لیے کوئی مقام نہیں رہے گا، ان کے لیے آخرت نہیں ہے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں سنا؟ واللہ لقد سمعوها، خدا کی قسم انہوں نے سنا تھا. واللہ لقد سمعوها ووعوها، اور اسے حفظ بھی کیا تھا. حافظان قرآن بھی آپ کو ملیں گے دعوتوں میں، جو دوسروں کو ڈھکیل کے آگے آگے جا رہے ہیں، جنہوں نے قرآن، جو قرآن کی آیتوں کو سنا بھی تھا اور حفظ بھی کیا تھا. ولیکن حلیت الدنیا فی اعینہم وراقہم سبرجھا، لیکن دنیا کی رنگینیاں ان کی نگاہوں میں کھپ گئی. یعنی آپ دیکھیں، سیٹ ختم بھی ہو گئی تو زبردستی سیٹیں دلوا کے لوگ جا کے بیٹھے ہیں، اپنے مریدوں کو بولے کہ چاہے جا کے سیٹ بڑھاؤ وہاں پہ اوپر. یعنی سیٹ ختم ہو گئی، جگہ نہیں ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، تب بھی جو ہیں الٹی کرسیاں ڈلوا کے جا کے اوپر بیٹھے. تو یہ ایک دوسرے کو ڈھکیلنا اور جا کے اوپر بیٹھنا، یہ جو ہے ان لوگوں نے قرآن کی آیات نہیں پڑھی ہیں، پڑھی ہیں. واللہ لقد سمعوها ووعوها، اسے حفظ بھی کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ تو امیر المومنین خود اس کا جواب دے رہے ہیں، ولیکن حلیت الدنیا فی اعینہم، حضرت علی کو ڈھکیل کے کچھ لوگ آگے نکل گئے. یعنی حضرت علی موجود ہیں تو ان کو ڈھکیل کے کچھ لوگ آگے نکل کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. تو کیا حضرت علی بھی اس کرسی سے ان کو کھینچ کے خود بیٹھ جاتے؟ کیا کرتے؟ کہا کہ ان لوگوں کو دنیا ان کی نگاہوں میں کھپ گئی ہے. ارشاد ہو رہا ہے، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. یہی آیت تھی جس کی طرف ہم بات کر رہے تھے، کہ کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں، جبکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات برضا و رغبت یا بجبر و کراہت اسی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. کائنات اس کے سامنے سر تسلیم خم کی ہوئی ہے، چاہے برضا و رغبت ہو یا بجبر و اکراہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسانوں جیسی مخلوق سے، جن جیسی مخلوق سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے سجدہ کریں، اپنے اختیار سے اطاعت کریں، تاکہ ان کو اس کا انعام دیا جا سکے. وہ ایسا انعام ہوگا جسے لے کر ان کو خوشی محسوس ہوگی. وہ امتحان کے بعد، مقابلہ کرنے کے بعد، زحمت کے بعد جب کوئی انعام ملتا ہے تو وہ انعام کی خوشی اور ہوتی ہے. اس انعام کی لذت کا آپ احساس نہیں کر سکتے. وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس دوڑ میں شامل ہوئے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے لیے دوڑو، جنت کے لیے دوڑو. تو جو لوگ دوڑ کے جنت حاصل کیے ہیں، ان کو لذت کچھ اور ملے گی. وہ لذت اور ایسے ہی کوئی چیز مل جائے تو اس لذت میں جو ہے بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو وہ لذت ہی نہیں محسوس ہوتی، اس کو لذت کیا ہے نہیں معلوم ہے نا. جب کوئی مقابلہ ہو، اس کے بعد جو انعام ملتا ہے، وہ انعام کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے. وہ لذت کو آپ جو ہے نا، کیونکہ اس چیز میں وہ چیز نہیں ہوتی، وہ لذت کچھ اور چیز کا نام ہے، کسی اور وجہ سے وہ لذت حاصل ہوئی ہے، اور وہ لذت اسی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، دوسری چیز سے حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ کہیں کہ جو ہے نا، تو لوگوں نے جنت کا اصل مفہوم نہیں سمجھا ہے. تمغے کو آپ تمغہ دیکھ رہے ہیں، وہ تمغہ مت دیکھیے. وہ تمغے میں جو لذت ہے، جس کو جس نے حاصل کیا ہے، اس کے لیے وہ اہمیت رکھتا ہے. دادا جیت کے آئے, پوترے کے لیے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے, وہ تو جو ہے میوزیم میں سجا ہوا ہے, جو ہے نا گولڈ میڈل رکھا ہوا ہے. لیکن اس گولڈ میڈل کے لیے دادا نے کتنی زحمت سے جو ہے وہ چیز حاصل کی تھی, وہ پوترے کو اگر مل جائے تو اس کی کیا اہمیت ہے. دادا کے گولڈ میڈل سے پوترے کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں بہت گولڈ میڈل رکھے ہوئے ہیں, تو وہ لذت ملے گی آپ کو جو دادا نے کو جو حاصل ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے دوڑ لگائی تھی, اس دوڑ میں ان کو ملی تھی وہ دوڑ کے بعد ہی وہ ملتا ہے تمغہ, تبھی وہ لذت ملتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اتنی مشکلوں سے جنت میں جا رہے ہیں, ملائکہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جس مشکل سے جا رہے ہیں, اتنی زحمتوں سے جا رہے ہیں, 70 سال 80 سال کی محنتوں کے بعد جا رہے ہیں, تو آپ جس مشکل سے جنت میں داخل ہوں گے وہاں ملائکہ پہلے سے ٹھہرے ہوئے ہوں گے آپ کو سلام کرنے کے لیے, آپ کے استقبال کے لیے. تو انہیں آپ ہمارے سے پہلے, ہاں ہم تو پیدا ہی یہیں ہوئے ہیں, تو آپ تو پیدائشی جنتی ہیں, آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا. تو انہیں ہم کو کیا مزہ آ رہا, ہم پیدا ہی یہیں ہوئے, ہم تو پیدا ہی یہیں ہوئے, ہم کو کیا مزہ آئے گا. مزہ تو آپ لوگوں کو آئے گا یہاں پہ, کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ قربانیاں دے کے آ رہے ہیں, آپ لوگ قبیلی کے مکان میں رہ کے آ رہے ہیں, آپ لوگ آپ کے بستر پہ ٹپکے گرتے تھے اور جو ہیں آپ جو ہے نا وہ مکان میں رہ کے آئے ہیں جہاں جو ہیں دن کی دھوپ اور رات کی اوس پڑتی تھی, آپ جو ہے نا بڑے زحمتوں سے رہ کے آئے ہیں, تنگ کمروں میں, تنگ گلیوں میں, تنگ کوچوں میں رہ کے, اب آپ کو اتنی وسیع اور جو ہے پوری زمین و آسمان کے برابر جو جنت دی جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو لطف آ رہا ہوگا. ہم تو اس سے زیادہ بڑی 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 جگہیں دیکھ چکے, ہم تو ملائکہ ہیں. تو ہم یہ خواہش کرتے ہیں کاش ہم ملک ہی پیدا ہوتے, لیکن یہ خواہش جو ہے وہ جو ہے چھوٹے لوگ کرتے ہیں. ملائکہ رش کرتے ہیں کاش ہم انبیاء میں سے ہوتے, کاش ہم مرسلین میں سے ہوتے. یعنی مرسلین کو دیکھ کر ملائکہ رش کرتے ہیں, انسان کو دیکھ کر ملائکہ رش کرتے ہیں. کچھ ایسے انسان بھی ہیں یعنی انبیاء جیسے, آدم جیسے, نوح جیسے, خلیل جیسے, کلیم جیسے, ایسے انبیاء ہیں, ایسے انسان ہیں کہ جن کے سامنے ملائکہ سجدہ کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں, تو ان کو کیسے محسوس ہوتا ہوگا. وہ رش کرتے ہیں, ملائکہ رش کرتے ہیں کاش ہم انسان ہوتے, اور ہم انسان کہہ رہے ہیں کاش ہم ملک ہوتے. تو یہ حوصلے کی پستی ہے کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے, آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو وہ موقع عطا کیا ہے کہ آپ پر ملائکہ رش کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ہمت سے کام لیں, اگر آپ تھوڑا حوصلے سے کام لیں, اور اس مقابلے میں اگر آپ آئے جس مقابلے میں اللہ نے آپ کو ڈال دیا ہے, اس جس جگہ پر آپ کے ایک بڑا مقابلہ آپ کو شیطان سے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو کھڑا کر دیا ہے, آپ کو شیطان رجیم سے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا ہے, اس میدان میں اگر آپ شیطان کو مات دے کر محراب میں کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کو سرتاجی مل سکتی ہے, آپ کو معراج مل سکتی ہے, آپ کو وہ بلندیاں مل سکتی ہیں جن بلندیوں تک پہنچنا ملائکہ کے لیے بھی مشکل ہے. اب ملائکہ میں بھی رتبے ہیں, ملائکہ میں بھی درجات ہیں, ملائکہ کے بھی درجات ہیں. یہ جو ہم بات کرتے ہیں حضور کی, وہ آخری ملک کی بات کرتے ہیں جو ملائکہ مقربین میں سے ہیں. کچھ تو ہواؤں والے فرشتے ہیں, بہرحال تفصیل میں نہیں جانا ہے ملائکہ کی, لیکن جو ہیں کچھ ملائکہ جو ہیں ملائکہ کے درجات ہیں، ہر ملک اپنی جگہ پر ایک الگ نوع ہے، ہر ملک اپنی جگہ پر جو ہے ایک الگ مخلوق ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک سے کوئی تقابل نہیں ہے، وہ جیسا ہوا الگ چیز ہے پانی الگ چیز ہے، ہوا کا پانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طریقے سے جو ہے ایک ملک جو ہوا کا فرشتہ ہوتا ہے نا، اس کا پانی کے فرشتے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا کام ہی الگ ہے، اس کا کام ہی الگ ہے، کوئی علم کا فرشتہ ہے، کوئی حکمت کا کوئی فرشتہ ہے، کوئی رزق دینے والا فرشتہ ہے، کوئی موت کا فرشتہ ہے، کوئی الگ الگ فرشتے اور ان کے الگ الگ، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ملائکہ مقربین کی بات کر رہے ہیں، جن سے بڑا کوئی ملک نہیں ہے، جن سے بڑی کوئی دنیا کی مخلوق نہیں ہے، ان کی بات کر رہے ہیں جو سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے، جیسے ہم جبرائیل امین جیسی عظیم ذات، عظیم ہستی کی بات کر رہے ہیں کہ اس جیسے ملائکہ بھی رش کرتے ہیں، یہ عام ملائکہ کی بات نہیں ہے بلکہ اس جیسے ملائکہ کہ جن سے بڑا کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں، وہ بھی انسان کے اوپر رش کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حوصلے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اول العزم کیوں کہتے ہیں؟ اول العزم کو جب پیغمبروں کی بات آتی ہے تو ہر پیغمبر کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، وہ بھی اسی لیے، یعنی یہ جو دوڑ ہے نا، اس دوڑ میں، اس ہمت میں، اس حوصلے میں انہوں نے جو ہے قربانیاں دی ہیں، کہ جب تک آپ جو ہے نا قربانی نہیں دیں گے آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کو آگے جانے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے، ہر قدم پہ قربانی دینی پڑتی ہے، ہر قدم پہ سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے، ہر جگہ پہ کرسی چھوڑنی پڑتی ہے، دعوت میں جائیں تو کرسی چھوڑیں، محفل میں جائیں تو کرسی چھوڑیں، وہ جو ہے نا جو ہے کسی دعوت میں جائیں تو کرسی چھوڑیں، یونیورسٹی میں جائیں تو اپنی کرسی چھوڑیں، ہر جگہ پر اپنی قربانی قربانی قربانی، ہر موڑ پہ قربانی چاہتا ہے، ہر موڑ قربانی چاہتا ہے، زندگی کا ہر موڑ، ہر لمحہ قربانی چاہتا ہے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ کا جو ہے نا مقام بنتا ہے، ورنہ جو ہے نا آپ کوئی قسم کی قربانی نہ دے، وہیں کا وہیں جو ہے اپنا جو ہے حساب کتاب کر لیں، تو پھر آپ کو وہ مقامات جو آپ کے لیے اٹھا کے رکھے گئے ہیں، تلک الدار الآخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، وہ مکان جو اٹھا کے رکھا گیا ہے وہ آپ کے لیے جو متقین ہیں ان کے لیے اٹھا کے رکھا گیا ہے۔ اور کیوں اٹھا کے رکھا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہاں دنیا میں ایسے مقامات چھوڑے ہیں، کتنے رتبے چھوڑے ہیں، کتنے جو ہیں مقامات چھوڑے ہیں، بڑے ہو کے بڑے ہونے کا مقام چھوڑ دیا ہے، بڑے ہو کے چھوٹے بنے ہیں، بڑے ہو کے چھوٹوں کو سلام کیا ہے، صدر ہو کے اپنی جگہ کو چھوڑ کے دوسروں کو بٹھایا ہے نا، استاد ہو کے شاگردوں کے لیے جگہ دیا ہے، صدر محفل ہو کر جو ہے وہ غلاموں کے لیے جو ہے غلاموں کو اپنی جگہ پہ بٹھایا ہے۔ تو یہ جو قربانیاں دی ہیں اس وجہ سے ان کے لیے وہ مقام اللہ نے اٹھا کے رکھا ہے کہ تم یہاں مقام چھوڑو، ہم تمہیں وہاں مقام دیں۔ یہ جن کے نام لکھے گئے ہیں قرآن مجید میں، دیکھیں 124,000 پیغمبر گزرے ہیں، لیکن 25 انبیاء ایسے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید تک اپنے نام کو پہنچانا اور قیامت تک اپنا نام زندہ رکھنا، یہ جو ہے ان لوگوں نے نام زندہ رکھنے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ سب ان کو کیا معلوم تھا کہ ہمارا نام قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، لیکن انہوں نے کچھ کام ایسے کیے، کچھ قربانیاں ایسی دیں کہ اللہ کو وہ ادا ان کی پسند آ گئی۔ وہ تو یہ والی ادا نہیں، وہ ان کی جو ہے اخلاص والا فعل، وہ مخلصانہ کام اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس کو قرآن جیسی کتاب میں جگہ دے دی اور قیامت تک کے انسانوں تک ان کا نام پہنچا دیا اور ان کی یادگار ترین کتاب میں۔ حالانکہ بعض تو نبی بھی نہیں تھے، بعض رسول بھی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کا نام بھی قرآن میں لکھ دیا کہ بھئی یہ بھی رہ جانے کے قابل ہیں. یہ جیسے لقمان حکیم کا نام قرآن مجید میں لکھ دیا. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اور اچھی بات ہے. اگر آپ کبھی ایک ایسا کام انجام, بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں کسی کے نظر میں نہیں آ رہا ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اتنا بڑا کام میں کر رہا ہوں, کسی کو معلوم نہیں ہو رہا ہے. اگر اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم ہو رہا ہے تو یہ اور اچھی بات ہے کہ وہ صرف اللہ کے علم میں ہوگا اور اس کی جزا صرف اللہ دے گا. کہ یہ کسی کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے, صرف اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے. قل آمن باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسی و نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور ہم پر اور جو ہم پر نازل ہوا ہے, وما انزل علینا اور وما انزل علی ابراہیم اور جو ابراہیم پر نازل ہوا ہے, وہ اسماعیل اور جو اسماعیل پر نازل ہوا ہے, وہ اسحاق اور جو اسحاق پر نازل ہوا ہے, وہ یعقوب اور جو یعقوب پر نازل ہوا ہے. دیکھیے اللہ اس طرح سے, اس بہانے سے ان تمام رسولوں کا نام لے رہا ہے اور اس اور ان پر ایمان لانے کو ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اور جو ابراہیم پر نازل ہوا, جو اسماعیل پر نازل ہوا, جو اسحاق پر نازل ہوا, جو یعقوب اور اسباط پر نازل ہوا, وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ جو موسیٰ عیسیٰ اور انبیاء کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ہے ہمارا ایمان. عیسیٰ و نبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم, ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون, ہم ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں پیدا کرتے, یعنی ہم ان کو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سمجھتے ہیں اور ان کے درمیان پیغمبر ہونے کے ناطے ہم کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو وہ اللہ کے نزدیک ان کے مرتبے اور مقامات ہیں لیکن ہم ان کے درمیان میں کوئی فرق, ان پر بھی ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے ان پر ایمان رکھتے ہیں, ہم جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں ویسے ابراہیم خلیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک ایمان لانے میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم سب پر برابر ایمان رکھتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم سب اس اطاعت گزار بندے ہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. یہ علامت ہے کہ نجات کا دار و مدار صرف اسلام پر ہے, دوسرے کسی مسلک پر مرنے والا قیامت میں خسارہ ہی میں رہے گا, چاہے دنیا میں کسی قدر فائدہ کیوں نہ اٹھائے لیکن اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آئے گا. یہ پیغمبر اسلام کی طرف سے یہود و نصارہ کے عقائد کے مقابلے میں آخری اعلان ہے کہ ہمارا ایمان تمام انبیاء اور تمام احکام الہیہ پر ہیں, ہم خدا کے بندے ہیں تو خدا کے احکام اور خدا کے نمائندوں میں تفریق نہیں کر سکتے. تم واقعاً خدا کے بندے ہوتے تو اس کے انبیاء اور احکام میں تفریق نہ کرتے اور سب پر برابر سے ایمان لے آتے. اگر ہمارا ایمان اصل میں اللہ پر ہے, اللہ جس کو بھیجے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, ایسا نہیں کہ اللہ سے زیادہ ہم ان کو چاہتے ہیں, تو وہاں پر گڑبڑی ہوتی ہے جہاں پر ہم یہ کہیں کہ ہم عیسیٰ کو اللہ پہ ترجیح دیتے ہیں, ہم موسیٰ کو اللہ پہ ترجیح دیتے ہیں, ہم رسول اللہ کو اللہ پہ ترجیح دیتے ہیں, یا ہم حضرت علی کو اللہ پہ ترجیح دیتے ہیں, وہاں سے دین میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے. اگر ہم جو ہے پہلے اللہ کو مانیں اور اللہ کے ماننے کی وجہ سے اگر ہم سب کو مانیں تو پھر اختلاف کی گنجائش باقی نہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ صرف خدا اور آخرت پر ایمان کافی ہے, چاہے انسان یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ستارہ پرست ہو. اس آیہ مبارکہ نے ان کے توہمات کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے اور ایمان خدا ایمان بالرسول سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. تو دیکھیے, اگر وہ اور ہم اس بات کے خیال ہیں کہ جو ان پر جو موسیٰ علیہ السلام پہ جو دین آیا تھا وہ اسلام تھا, اگر اسلام کو فالو کرتے ہیں کوئی تو صحیح ہے, ورنہ اسلام کے علاوہ, کیونکہ اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. جو بھی دین اللہ نے بھیجا ہے وہ اسلام ہی کی صورت میں بھیجا ہے. اگر وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں تو قابل قبول ہیں, اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین کو اپناتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں عیسیٰ کے ہو گئے ہیں, اب ہم گویا اللہ کو نہیں مانتے, ہم عیسیٰ کی بات تو سنتے ہیں لیکن اللہ کی بات, جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ کے بعد ایک اور پیغمبر بھیج رہا ہوں, اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو آپ کو اللہ کی بات سنتے ہوئے عیسیٰ کے بعد جو آئے ان کو ماننا چاہیے, کیونکہ آپ کو عیسیٰ سے زیادہ اللہ کو ماننا ہے. لیکن عیسائی کیا کرتے ہیں, وہ اللہ پر ایمان ان کا ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کو بھیجا, موسیٰ پر تم ایمان لاؤ, پھر ہم نے عیسیٰ کو بھیجا. تو اگر ہم مسلمان یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ہمارے نبی پر ایمان لائیں گے اور جو یہودیوں کے رسول ہیں ان پر ہم کیوں ایمان لائیں, عیسائیوں کے جو رسول ہیں ہم ان پر کیوں ایمان لائیں, ہم عیسیٰ اور ابراہیم پر کیوں ایمان لائیں, موسیٰ پر ہم کیوں ایمان لائیں, عیسیٰ پر ہم کیوں ایمان لائیں, لیکن ہم مسلمان کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیے ہم مسلمان یہ کہہ رہے ہیں آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ, تو موسیٰ اور عیسیٰ سب پر ہم ایمان لاتے ہیں, والنبیون تمام انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں. ورنہ اگر مسلمان بھی یہ کہیں کہ نہیں ہم صرف رسول اللہ کو مانیں گے, جن لوگوں کو یہودی مانتے ہیں ان کو ہم نہیں مانیں گے, عیسائی لوگ جس عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم مسلمان ان کو نہیں مانیں گے, اگر ایسی بات کرتے ہیں مسلمان تو کیا مسلمان باقی رہیں گے؟ یہ آیت کو مسلمانوں نے حذف نہیں کیا قرآن سے. اگر ایسے ہی آیتوں کو حذف کر کے تحریف کر دیتے اپنی کتاب میں اور ایک نیا دین بنا لیتے تو کیا مسلمان بھی جو ہیں وہ عیسائیوں کی طرح بھٹکے ہوئے نہ ہو جاتے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا مسلمان واقعی قرآن کو فالو کر رہا ہے یا نہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ قرآن میں پوری حقانیت بیان کر دینے کے باوجود بھی بعض لوگ حقانیت قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہد القوم الظالمین. کیف یہد اللہ قوما, خدا اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی, اس کو اللہ کیسے ہدایت دے گا, اور وہ خود گواہ ہے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانی بھی آ چکی ہے، بے شک خدا ظالم قوم کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ لوگ وہ ہیں، دیکھیے بعض وقت ہوتا کیا ہے معلوم، انکار رسول انکار رسول کی حد تک نہیں رہ جاتا بلکہ انکار رسول انکار خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہے پوری نشانیاں آ جانے کے بعد، دیکھیے جن لوگوں تک نشانیاں نہیں پہنچی ہیں وہ معذور ہیں، لیکن جن لوگوں تک نشانیاں پہنچ گئی ہیں اور جن کو خود گواہ ہیں کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی ہوئی نشانی بھی آ چکی ہے، جب یہ بات ہے تو پھر خدا بے شک ظالموں کی ہدایت نہیں کرنے والا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ کھلی ہوئی نشانی آنے کے باوجود بھی رسول برحق کا انکار کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایسے ظالمین وہ لوگ ہیں جو آیات بینات سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے، تو ان پر خدا جبر بھی نہیں کرتا کہ جبرن انہیں جو ہے مسلمان بنا دے، نہیں، لیکن ان کی بازپرس ضرور ہوگی اور ان سے اسلام کے علاوہ کوئی دین ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ کہیں کہ نہیں ہم اپنے ہی دین پہ باقی رہ کر جو ہے جنت حاصل کر لیں گے، نہیں ہو سکتا ہے اور خدا راضی ہو جائے، نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا نے حجت تمام کر دیے، حجت تمام کرنے کے باوجود پھر جو ہے ان کا شمار ظالموں میں ہوگا، پھر اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر خدا ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے، خدا کی لعنت عذاب اور ناراضگی ہے اور ملائکہ اور انسان کی لعنت اس کی دعا اور التماس ہے، جس طرح کہ خدا صلوات خدا کی طرف سے صلوات رحمت ہے اور بندوں کی طرف سے صلوات جو ہے دعائیں رحمت ہے۔ اسی کہ لعنت کیا ہے؟ لعنت یعنی محرومی از رحمت کا نام ہے لعنت، ان پر لعنت ہو یعنی وہ رحمت سے، تو یہ دعا ہے، لعنت خود ایک بد دعا ہے، یعنی بد دعا ہے کہ اللہ اسے رحمت سے دور کر دے، لعنت ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لعنت جو ہے کبھی ہوتی ہے، کبھی جو ہے نا لعنت سے انسان نکل جاتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید کہہ رہا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کے اوپر جو ہے ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے اور ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، ولا ہم ینظرون ولا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور ولا ہم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین، دیکھیے اللہ کی رحمت یہاں پتہ چلتی ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، یہاں اللہ کی رحمت معلوم ہوتی ہے کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی کہ خدا غفور و رحیم ہے، کہ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی من بعد ذلک، اس کے بعد وہ اصلح اور اپنی اصلاح کر لی، تو خدا جو ہے فإن اللہ غفور رحیم، غفور ہے، بے انتہا بخشنے والا اور رحیم ہے، کہ جب تک دیکھیے سانس چل رہی ہے آپ کے ہاتھ میں پورے اختیارات ہیں، سانس جب تک چل رہی ہے غنیمت ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن سانس کی آمد و شد جب رکنے لگے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ توبہ کیا ہے؟ آپ کو جو ہے جو غلطی ہو گئی ہے اس کی پابجائی کرنا ہے، وہ پابجائی کی فرصت آپ کو اتنی ملنی چاہیے کہ آپ اس غلطی کی پابجائی کریں، توبہ کر لیا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اب سے میں غصب نہیں کروں گا, اب سے میں جھوٹ نہیں بولوں, اب سے میں یہ کام نہیں کروں گا. تو وہ نہیں کرنے کی فرصت آپ کے پاس ہونا چاہیے, توبہ کی فرصت آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ نے توبہ جو ہے وہ ظاہری ندامت نہیں, ندامت توبہ کی ایک ہلکی سی قسم ہے. مثال کے طور پہ آپ غلط راستے پہ مڑ گئے, اب آپ نے توبہ کر لی کہ بھائی میں اس راستے پہ نہیں جاؤں گا آگے, تو اب آپ کو واپس لوٹ کے آئیں گے تبھی آپ کی توبہ قبول ہوگی. توبہ قبول ہوگی یعنی گویا آپ غلط راستے پہ گئے ہی نہیں, ایسا ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو سیدھا جانا تھا, آپ غلطی سے کیا ہوا دائیں طرف مڑ گئے یا بائیں طرف چلے گئے, غلط راستے پہ چلے گئے, تو آپ سے غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی تو توبہ کرنا ہے آپ کو. توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب واپس پلٹ کے آنا ہے. تو اب واپس پلٹنے آنے کی مہلت آپ کے پاس ہونا ضروری ہے, اتنی مہلت ہو کہ آپ واپس لوٹ کر آ جائیں, جس راستے سے آپ منحرف ہوئے تھے اسی راستے پہ واپس آ جائیں. یہ ہے توبہ. مثال کے طور پہ مال حرام سے آپ نے کھانا کھا لیا اور آپ کا جسم بن گیا اور آپ کا جو ہے چربی چڑھ گئی آپ کے جسم پہ, اب آپ کو توبہ کرنا ہے تو آپ کو روزے رہنا پڑے گا, اتنے روزے رہیں کہ وہ چربی گلے, تب آپ کی توبہ قبول ہوئی, ہے نا. توبہ کرنے کا مطلب یہ, آپ نے روزہ چھوڑ دیا مدن, اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. تو توبہ کر کے کیا کرنا ہے؟ یعنی مطلب اس کا جبران کرنا ہے, وہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رہنا ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ توبہ کرنا ہے آپ کا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اب میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو کیا کرے؟ عمدن میں نے روزے چھوڑے. تو جن جو لوگ 30 دن کے روزے چھوڑ رہے ہیں عمدن, اب وہ لوگ توبہ کریں گے مثال کے طور پہ, تو کیسے توبہ کریں گے؟ اب ان کو توبہ یہ کرنا ہے کہ اب میں اے اللہ میں اب یہ غلطی نہیں کروں گا, جو غلطی کیا ہوں اس کی پابوجائی کر دوں گا. تو اس کی پابوجائی کرنا پڑے گا, ایک ایک روزے کے بدلے میں 60-60 روزے رہنا پڑے گا. یہ ہے. اس طرح سے تابو اور تابو من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الظالمون. هم الظالمون, جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے, ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہ حقیقی طور پر گمراہ ہیں. دیکھیے یہ وہ چیز ہے, قرآن کی یہ وہ آیت ہے جو سلمان رشدی کی توبہ کو قابل قبول نہیں مانتی ہے, ہے نا. یعنی ایک ہوتا ہے مرتد ملی, ایک ہوتا ہے مرتد فطری. مرتد ملی اور ہے, مرتد فطری اور ہے. مرتد ملی وہ ہے کہ جو پہلے کافر تھا پھر مسلمان بن گیا پھر کافر ہو گیا, لیکن مرتد فطری وہ ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا پھر کافر بن گیا اور اس کے بعد پھر اب واپس آنا چاہ رہا ہے تو واپس نہیں آ سکتا. اب اس کی تو کیونکہ مسلمان خاندان, ایمان کے بعد جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے, ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. جو توبہ کرے ہی نہیں اور کفر ہی پہ مر جائیں ان کا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو توبہ کا ذکر کیا ہے؟ تو یہ لوگ جو ہیں وہ حقیقی طور کے اوپر گمراہ ہیں, جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا لیکن اس کے بعد وہ گمراہ ہو گئے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولافتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے, ان سے ساری زمین بھر کر بھی بھر کر سونا بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. سمجھا؟ یعنی پہلے جو یعنی جو ہے اس سے پہلے, اس سے قبل والی آیت میں توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے, اور اس آیت میں قبول نہ ہونے کا ذکر ہے, ذکر آیا, اور بعد والی آیت میں کسی طرح کی تخفیف نہ ہونے کا ذکر ہے, جو اس بات کی علامت ہے کہ کفار کی تین قسمیں ہیں. جو کفر کے بعد واقعی توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی, جو کفر میں آگے بڑھتے چلے جائیں ان کی توبہ واقعی نہ ہو, یعنی واقعی کفر ہو اور بظاہر توبہ, جیسی بہت سے مومنین گناہ کرتے جاتے ہیں اور توبہ کرتے جاتے ہیں, داڑھی منڈاتے جاتے ہیں اور اسی رخسار پہ تمام, ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے. تیسرے جو توبہ کریں ہی نہیں اور کفر ہی پہ مر جائیں, ان کا فدیہ بھی قبول نہ کیا جائے گا اور کسی قسم کی جو ہے ان کو چھوٹ نہیں دی جائے گی. تو وہ لوگ جو کفر پہ مر گئے, اس کفر کی حالت میں مر گئے, ان سے ساری زمین بھر کر سونا بھی بطور فدیہ دیا جائے. یہ سونا بطور مثال ہے کہ بڑے سے بڑا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا, ورنہ میدان محشر میں سونا کہاں رکھا ہے کہ کفار اس کو فدیہ کے طور پہ پیش کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی چیز اگر دی جائے تو ان کو قبول نہیں کی جائے گی ان سے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. اور یہ ایک مشہور آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, کہ تم نیکی کی منزل پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو, اور جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اس سے بالکل باخبر. یہ بہت لمبی جو ہے وہ بحث ہوتی ہے اور ایک پورا ایک درس اس کے اوپر دیا جا سکتا ہے, اور بہت ساری بحثیں اس میں اس سے نکالی جا سکتی ہیں, اور انفاق کا جو مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اصل میں انفاق کا جو مفہوم ہے اس کو جو ہے یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو چیز شرعی گنی ہے وہ جو ہے ہم راہ خدا میں جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں. ابھی کچھ لوگ واقعہ پیش کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ بھی ایک ایسا جو ہے واقعہ آیا تھا کہ ایک فقیر نے جو ہے کسی میوے فروش سے کہا کہ مجھے, میں فقیر ہوں, غریب ہوں, مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, تو اس نے سڑا گلا نکال کے دے دیا, اور جب پیسے ڈھونڈے جیب میں سے نکال کے کہا کہ اس پیسے کے برابر کوئی چیز دے دو, تو اچھی اچھی چیز دے دیا. یعنی اللہ کے نام پر سڑی گلی ہوئی چیز دی جاتی ہے اور پیسے کے عوض میں اچھی چیز دی ہے. تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, ایمان ہے, اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اب وہ اس کا, یہ تو اس کا معاملہ. جو مومن ہے کیا وہ بھی ایسے ہی انفاق کرے گا؟ تو مومن کا انفاق کیسے ہوگا؟ تم تو اللہ کے لیے, اگر آپ جہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ مانگ رہا ہے اور یہ دینا مجھے اللہ کے ہاتھ میں جانا ہے, تو کوئی چیز اگر اللہ کے ہاتھ میں دینا ہے اور اس کا اب پھر وہ چیز دے کے پھر یہ سڑی ہوئی چیز دے کے پھر اللہ سے جو ہے معاوضہ بھی اچھا مانگنے کی اس میں ہے, یعنی چاہتے ہیں کہ ایسا ویسا انفاق کر دیں, انفاق کو ضائع کر دیں, پھر اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں پھر اللہ ہم کو عطا بھی کرے. تو ہم جو ہیں نعوذ باللہ, بعض لوگ جو ہیں اللہ کو نعوذ باللہ کیا کہنا چاہیے یہ کوئی مناسب لفظ نہیں ہے, لیکن اللہ کے ساتھ بھی جو ہیں یعنی گویا جیسا دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں ویسے یہ لوگ جو ہے یخادعون اللہ, یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم, یہ لوگ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. خود قرآن کی آیت, یعنی ایسی ویسی چیز دے کے پھر اللہ سے جو ہے نا مانگنا بھی چاہ رہے ہیں. تو کیا اللہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. عام آدمی سمجھ سکتا ہے اللہ نہیں سمجھ سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی منزل تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ راہ خدا میں نہ دے دو. آپ دیکھیے ماہ رمضان میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو چاول دیا جاتا ہے، جو کچھ بھی دیا جاتا ہے، وہ چیز دیتے جو خود نہیں کھاتے، جو خود کو پسند نہیں ہوتی وہ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، خود کپڑے نہیں پہنتے وہ کپڑے اٹھا کے جو ہے اللہ کے نام، وہ بھی ماہ رمضان میں اللہ کے لیے دینا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کے لیے دینا چاہ رہے ہیں یا اپنی شہرت کے لیے دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر واقعی اللہ کے لیے دینا چاہ رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے اگر دے رہے ہیں تو اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دیں، تاکہ اچھے سے اچھا معاوضہ اللہ کے پاس سے ہم لیں. اگر ہم کو یقین ہے کہ اللہ اس کا معاوضہ دینے والا ہے تو ہم کو فکر کی کیا بات ہے کہ بھائی ہم اچھے سے اچھا چیز دیں، اس کے بعد ہم کو اللہ سے ملنے والی ہے. یہ اس کا تعلق ایمان کے اوپر ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تم ایمان کی منزل تک، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اللہ سے اگر آپ سودا کر رہے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ بھائی اللہ دینے والا ہے تو پھر آپ کو ڈر کی بات کیا ہے؟ آپ کو جو ہے پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ آپ اچھی سے اچھی چیز دینے میں بھی جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. اور یہی وجہ ہے جن لوگوں کو ایمان تھا وہ لوگ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتے تھے تو اچھے سے اچھا کام انجام دیتے تھے. اللہ سے اگر ملاقات کرنی ہے، اللہ کو ہم جو ہے نا سب سے کمتر چیز ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، ایک دوست کے جیسا رتبہ بھی ہم اللہ کو نہیں دینا چاہتے، پھر توقع رکھتے. اچھا آپ ایسا کریں تو ٹھیک ہے، لیکن توقع بھی تو نہ رکھیں اس کے بعد، ہے نا. آپ اللہ جو وقت دیتا ہے آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے، سب کرتے ہیں اللہ کے ساتھ مگر پھر اللہ کو کے ساتھ توقع جو رکھتے ہیں وہ بیجا توقعات رکھتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سمجھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم سب سمجھتے ہیں. اگر ہماری راہ میں اگر انفاق کرنا ہے تو وہ چیز کو انفاق کرو جو جس کو تم پسند کرتے ہو، راہ خدا میں وہ چیز دو جو تمہیں محبوب ہو، راہ خدا میں وہ چیز مت دو جس کو تم خود پسند نہیں کرتے. آئے کریمہ میں کھلا ہوا اعلان ہے کہ دین خدا قربانیوں کا دین ہے، اور پسندیدہ اشیاء کی قربانی کے بغیر نیکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ درہم و دینار کی ایجاد کے بعد شیطان نے عظیم و شان جشن منایا کہ آج میری محنت کم ہو گئی، اب لوگ خود بخود گمراہ ہوتے رہیں گے. راہ خدا میں مال خرچ کرنا نہ کرنا دلیل ہے کہ انسان بندے خدا نہیں ہے، بندے مال ہے. اس کے لیے مال کو سامنے رکھ کر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جب سکے پیدا ہونے لگے نا، یہ سکے سے محبت ہو گئی لوگوں کو، اسی لیے لوگ جو ہیں وہ کچھ اور چیز دے سکتے ہیں، سکے نہیں دینا چاہتے. یہ جو نوٹ ہے نا وہ نوٹ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ نوٹوں سے محبت ہوتی ہے لوگوں کو، نوٹ واپس کرنا نہیں چاہتے. آپ کوئی بھی چیز دیں تو آپ کو واپس کریں گے، نوٹ نہیں واپس کریں گے، کیونکہ نوٹ سے محبت ہوتی ہے لوگوں کو. سکوں سے، پیسے سے محبت ہوتی ہے، درہم اور دینار سے محبت ہوتی ہے. اب لوگ قرض بھی واپس نہیں کرتے، کیوں معلوم؟ کہتے ہے پیسہ تو پھر واپس کیوں نہیں کر رہے؟ کہہ رہے نہیں، دین نہیں چاہتا ہے، پیسے نکالنا جی نہیں چاہتا ہے، انہیں ہے مگر دینا، کیونکہ پیسے سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ اس کو واپس دینا جو ہے نا وہ گوارا نہیں ہوتا ہے. لوگ دیکھتے نا پیسے لے کے واپس نہیں دیتے، ایسا نہیں کہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس دینے کے لیے، پیسے ہوتے ہیں دینے کے لیے لیکن جی نہیں چاہتا دینا واپس. یعنی شاید وہ دیتے وقت لیتے وقت نیت رکھے ہوں کہ دے دیں گے، لیکن دینا جی نہیں چاہتا، کیونکہ پیسے سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹتا نہیں ہے پیسہ ہاتھ سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا دم نہیں نکلتا جب تک کہ جو ہے پیسہ ان کے سینے پہ نہ رکھ دیا جائے، ان کے پیسے میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ چھوڑ کے جب میں جا رہا ہوں یہ پیسے کا کیا ہوگا. جس سے محبت ہوتی ہے نا دم نہیں نکلتا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ انسان کلمہ نہیں پڑھتا ہے، بغیر کلمہ پڑھے مر جاتا ہے، کیونکہ اس کو فرصت نہیں ہوتی ہے, وہ جو ہے ان سب کو سے بچھڑ جانے کا غم اس کو جب آخری سانسیں چلتی ہیں تو پورا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے دولت چھینی جا رہی ہے, مجھ سے مال چھینا جا رہا ہے, مجھ سے پیسہ چھینا جا رہا ہے, اور جو ہے نا وہ سب چیزیں جو ہے مجھ سے چھینی جا رہی ہیں, لہٰذا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم دعا کریں پروردگار ہمارے دل سے دولت کی محبت, سکوں کی محبت, درہم و دینار کی محبت, ریال ڈالر کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. ہمارے ہمیں صحیح معنوں پر اللہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما, اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما, اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما, اور ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمینوں سے دور فرما. امام اسد جل اللہ تعالیٰ وجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما, میں ان کے آوان شکر. ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین اموات مومنین اموات مسلمین.